إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الحمد للہ. آج 19 نومبر 2017 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 273 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 6 کا جو شروع کا پورشن تھا اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ الف لام کسی کے ساتھ آیا تو دی میسنجر یعنی خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اولا بالمؤمنین مؤمنین کے قریب ہیں, من انفسہم ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر, یعنی یہ مؤمنین کے اوپر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں. وازواجہ امہاتہم, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں, یعنی روحانی طور پر ماں کا درجہ ہے. اور اسی طریقے سے ہر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی, آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں. یعنی ایک تو رشتہ ہے منہ بولا رشتہ, اور اسی طریقے سے کسی کی دوستی کا رشتہ, لیکن وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شریعت کے اندر حق رکھا ہے جو رحمی رشتے ہیں ان کا. یعنی مومنین اگر آپس میں بھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں بھی شریک ہو جائیں گے. یہ رشتہ روحانی رشتہ ہے, یہ اس رشتے کے ایکویلنٹ نہیں ہے جو اولو الارحام یعنی رحمی رشتے جن کو ہم کہتے ہیں اس کے ایکویلنٹ یہ نہیں ہے. وہ زیادہ قریبی رشتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اعتبار سے. من المؤمنین والمہاجرین, مؤمنین میں سے اور مہاجرین میں سے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, ہاں مگر اگر تم دوستی یاری میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو وہ ایک الگ بات ہے. یعنی جو آپ کی صلہ رحمی کے اولین حقدار جو ہیں وہ رحمی رشتے ہیں جو آپ کے ڈائریکٹ رشتے دار ہیں. چاہے ماں کی طرف سے چاہے باپ کی طرف سے، یہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، ایز کمپیئر ٹو منہ بولے رشتے، یا اسی طریقے سے دین کے اعتبار سے بھی جو رشتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے ایکویلنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ اصل میں اس لیے کہ بھائی چارے کا جب اسلام کے اندر کانسیپٹ آیا تو اس سے کوئی یہ غلط رزلٹ نہ نکال دے کہ وہ اب کوئی باپ ہے تو اپنی اولاد کو جداد سے آ کر کے تو اپنے کسی دوست کے نام ساری جداد کروا دے کہ یہ بھی میرا اسلامی بہن یا اسلامی بھائی یا مومنین میں سے ہے. تو وہ ساتھ ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو رحمی رشتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں، وہ اپنی جگہ اسی طریقے سے قائم رہیں گے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح کے رشتوں سے، منہ بولے رشتوں سے یا روحانی رشتوں سے، جو ہم پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کر آئے اور آگے بھی آئے گی ڈیٹیل کہ منہ بولا جو رشتہ ہے اس کی اسلام میں اس حوالے سے کیا اہمیت ہے، کہ وہ کبھی بھی ایکویلنٹ نہیں ہو سکتا حقیقی رشتہ داری کے. ٹھیک ہے، اس کو اسلام نے پروٹوکول دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کے ایکویلنٹ نہیں ہو سکتا کہ وراثت کے قوانین میں بھی ان کو حقدار ٹھہرا دیا جائے کہ جی یہ تو منہ بولا ہی تھا. بال اس میں جو لے پالک بچے ہیں یا منہ بولے رشتے ہیں ان میں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مال حبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی گفٹ کے طور پر، وہ بھی ایک تہائی سے زیادہ مال نہیں، اپنی زندگی میں بھی گفٹ کر سکتے ہیں اور وصیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو وراثت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جو وارث ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وارث کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے سورۃ النساء کے اندر، مسئلہ نمبر 22 میرا ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے قرآن کلاس کے اندر ہی. اب کوئی شخص وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ میرا وارث ہے اس لیے میں جو ہے وہ اس کو ذرا زیادہ نوازنا چاہتا ہوں، تو اس کو وراثت میں سے تو حصہ ملے ہی ملے، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ بھی اس کو ایکسٹرا مل جائے. تو وارث کے لیے وصیت کرنا حرام ہے. تو یہ تین ٹرمز ہیں، وراثت، حبہ یعنی تحفہ، اور وصیت. وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ملے، حبہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں ہی کسی کو تحفہ کر دیں. یہ ساری ڈیٹیل چیزیں میں نے مسئلہ نمبر 22 میں سورۃ النساء میں جب وہ رکوع آیا تھا جو وراثت کا مال کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اس کے کانٹیکسٹ میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ لوح محفوظ کی فارم میں ہے، چاہے وہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا شریعت کے احکام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں. اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7، اور وہ انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی میثاق کا معاملہ کیا اس کا ذکر آ رہا ہے قرآن حکیم میں، یہ کئی مواقع پہ آیا، یہاں پر بھی ذکر آیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد لیا تھا، وَمِنْ نُوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيم، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى وَعِيسَى، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، عیسیٰ ابن مریم، ان پانچ پیغمبروں سے ہم نے خصوصاً اور بالعموم تمام انبیاء سے عہد لیا تھا. اور یہی اولو العزم پانچ پیغمبر ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بڑا پختہ عہد لیا تھا. اور اس عہد کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی ہے، جس میں میں نے مسئلہ نمبر 13 ریکارڈ کروایا تھا حیات خضر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ بعض لوگ یعنی یہ کلیم کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی کوئی پیغمبر ہیں، وہ آج تک زندہ ہیں، ہمارے بزرگوں کو ملتے ہیں اور روحانی فیض دیتے ہیں، اس قسم کی جتنی انہوں نے ایک کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. یہ بیسیکلی خضر علیہ السلام نہیں ہے، شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ان کو ملتا ہے. خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور انہی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں یا کوئی اور پیغمبر، اگر آپ ان کے بارے میں پیغمبری کلیم کر رہے ہیں تو ان سے تو اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم نے ضرور بالضرور وقت کے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے
تو ان پر واجب تھا کہ وہ فزیکلی آ کے غزوہ بدر میں، غزوہ احد کے اندر، اسی طریقے سے غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتے اور آپ کا ساتھ دیتے، کوئی ضعیف روایت بھی کوئی اس کے اوپر پروڈیوس کرتے، تو یہ بالکل جعلی عقیدہ ہے. مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر میرا ریکارڈڈ موجود ہے. تو سورہ آل عمران میں یہ ڈیٹیل سے 81 نمبر آیت میں آیا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی میں تمہیں نبوت اور حکمت دوں اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر آ جائے اور طویل خاص کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی ضرور بالضرور مدد کرنا. اس حوالے سے تمام نبیوں سے عہد لیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا اور باقی پیغمبروں سے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور اس کے بعد جو اس عہد سے پھرے گا تو وہ فاسقوں میں شامل ہوگا. اب یہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ کہ حالانکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو محال ہے کہ وہ کبھی عہد سے پھر جائیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپتا ہے دین کے حوالے سے، یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے کہ اس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورہ الشورا جو پارہ نمبر 25 میں آتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 کے اندر اسی عہد کا ذکر کیا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور آپس میں فرقہ واریت والا معاملہ نہ کریں، یعنی تفرقہ بازی کے خلاف تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی، اور دین کو قائم کرنے کے اعتبار سے، یعنی دین کو اسٹیبلش کرنا، فزیکلی اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا اور اپنی امت تک جو ہے وہ دین صحیح طریقے سے پہنچانا، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا. اور یہاں پر بھی اس عہد کا جو ہے اشارتاً ذکر آیا کہ تمام نبیوں سے ہم نے عہد لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بڑا گاڑا عہد، پختہ عہد ان سے لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق پرسش فرمائے، یعنی قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، سچے عقائد کو اڈاپٹ کیا ہوا ہوگا، وہ جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس حوالے سے پرسش فرمائے گا، اور جن لوگوں نے ایکسیپٹ حق نہیں کیا ان سے بھی پرسش ہوگی، ان سے پرسش اس حوالے سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرے گا کہ تم نے حق بات قبول کی اور اس راہ میں تمہیں کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا. اب وہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دنیا میں تکلیف ہے ان کو، ان تکلیف کے عوض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا اور ان کو انڈورس کرے گا اس حوالے سے قیامت والے دن. تو یہ ایک اہل ایمان کے لیے بڑی یعنی خوشخبری والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سچوں سے بھی ان کے سچے عقیدے کے بارے میں ہم سوال کریں گے. اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ اس نے کس سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن بیسیکلی پوری انسانیت کے سامنے قیامت والے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بالکل واضح کرے گا، یہ دیکھو کہ یہ بھی تمہاری طرح کے ہی انسان تھے، ان کو بھی میں نے جو گیون سرکمسٹانسز مشکل دیے تھے انہوں نے اس کے اندر بیسٹ پرفارم کیا، یہ بھی رشوت لے سکتے تھے، یہ بھی بےمانی کر سکتے تھے، یہ بھی کمپرومائزنگ لائف گزار سکتے تھے، یہ بھی معاشرے کی اسی ڈگر پہ چل سکتے تھے کہ جس کے اوپر صدیوں سے لوگ اپنے بزرگوں کی غلط جو عقائد و نظریات کے اوپر چل رہے ہیں، یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن کے دنیاوی طور پہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پورے سسٹم کو للکارا اور وقت کے پیغمبر کی صحیح سچی تعلیمات پر خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو اس کی طرف گائیڈ کیا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، بڑا جو ہے سجا کر رکھا ہے دردناک عذاب نہ ماننے والوں کے لیے. یعنی کافر جو ہے، آج بھی ایک کلپ انشاءاللہ امید ہے آج یا کل تک اپلوڈ ہو جائے گا، کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسئلہ نمبر 146 میں نے بیان کی تھی. یعنی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. یعنی ہمارے ذہن میں تو کفر سے فوراً یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہندو، عیسائی، سکھ، یہ نہیں. اسلام میں انکار کرنے والا کافر ہے، چاہے کوئی عقیدے میں انکار کر دے چاہے عمل میں انکار کر دے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر کتاب الایمان میں، کہ جس نے نماز جو ہے وہ بندے کے کفر، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا. تو اب بے نمازی نماز چھوڑنے والا اعتقاداً تو بے شک دعویٰ کرتا رہے مسلمان ہونے کا، لیکن عملاً وہ کافر ہے کیونکہ اس کا عمل کفر والا ہے. نماز ہی تو فرق ہے، لیکن بس وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی اس حوالے سے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں نماز بھی نہ پڑھو، روزہ بھی نہ رکھو، حج بھی نہ کرو، یہ سارے معاملات اس طریقے سے چلتے رہو پھر بھی بندہ مسلمان ہی رہتا ہے. اب پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ایسا ہوگا کہ جس پہ ان کو یقین آئے گا. تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا بھی ضروری ہے. یہ کو ماننا جو ہے یہ صرف اعتقادن ایمان ہے، کی ماننا یہ ہے اصلی ایمان. اسی لیے ایمان کو کہا جاتا ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح اور اپنے اعمال سے کر کے بھی دکھانا. یعنی ایک مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اسی طریقے سے ہے کہ دنیا میں کوئی فوج کی نوکری کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں فوجی تو ہوں، نہ میں لباس پہنوں گا نہ میں کوئی ڈیوٹی پوری کروں گا لیکن میں ہے فوجی ہوں، تو اس کی بات مان لی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں مانی جائے گی. اس کو کہا جائے گا کہ میرے بھائی آپ کو زبردستی تو نہیں ہم نے کہا فوج میں، آپ جائیں گھر بیٹھے. اگر آپ نے صرف زبانی کلیم کرنا ہے تو اس طرح کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا جب تک آپ فزیکلی وہ تمام رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر دیتے. اسی طریقے سے صرف اسلام کا دعویٰ کر لینے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، اور وہ یعنی عشق رسول کے نعرے لگانا شروع کر دے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ داڑھی قبول ہے، نہ رزق حلال قبول ہے، نہ فجر کی نماز پڑھنا قبول ہے، نہ رمضان کے روزے قبول ہیں، بس موت قبول ہے. یعنی یہ ایک جذباتی نعرے، نعرہ لگانے میں تو ماشاءاللہ یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، نعرے جتنے مرضی ان سے مروا لیں لیکن پریکٹیکلی اسلام کے اوپر چلنا ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ موت تک تو نوبت کوئی نہیں آنی ہے، لیکن نماز اگر کہہ دیا نا اس کے رسول میں نماز قبول ہے تو نماز تو پڑھنی پڑ جائے گی، اس میں تو بہانے ہی کوئی نہیں ہے. تو موت تو ہم کہیں گے جی ابھی کبھی آیا نہیں، موقع آیا تو ان شاء اللہ دیں گے جی، جان کیوں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ زبانی کلیم تو بندہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن جو کام روزانہ کرنے والا ہے، شریعت کی پابندی والا، فرائض کے اوپر استقامت والا، یہ کام چونکہ روزانہ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر تو کوئی لیم ایکسکیوز دیے ہی نہیں جا سکتا، تو اسی لیے اس حوالے سے جو ہے وہ سستی آ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں. یہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں نا، قرآن پاک بھی کھولیں، سامنے آپ کے رکھا ہوا ہے نا، سورۃ الاحزاب پارا نمبر 21 کے سیکنڈ لاسٹ پیج پہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 7 اور 8 ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. سورۃ الاحزاب جو نئے آتے ہیں نا جی، ان کو بتا دیں سورۃ الاحزاب ہے تاکہ مطلب وہ کھول بھی لیں، اور یہ موبائل اپنے جو ہے نا یہ آف کر دیں، کم از کم سائلنٹ تو ضرور رکھیں. اب میرے بھائیو، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے آن ورڈ 27 نمبر آیت تک ان ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر لائیو کمنٹری آ رہی ہے، اور سورۃ الاحزاب کا نام بھی سورۃ الاحزاب اسی لیے ہے کہ غزوہ خندق جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، چونکہ اس میں کئی ایک گروہ مشرکین عرب کے بھی اور یہودیوں کے، انہوں نے مشترکہ پلان کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی، اور یہ مشرکین عرب اور یہودیوں کی ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کا جو ہے یہ معاملہ صاف کر دیا جائے. اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں ان میں اہم ترین غزوہ ہے، اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی اپنے اصحاب علیہم رضوان کو کہ اب دوبارہ مشرکین عرب میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں. یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق، اور اب کہہ دیا گیا کہ اب ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ تم پر حملہ کریں، اب تم جو ہے ان کے اوپر حملہ کرو گے. اور وہی ہوا، صلح حدیبیہ ہو گئی 6 ہجری کے اندر، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق، اور 6 ہجری اس سے اگلے سال مسلمان گئے وہاں پہ عمرے کے لیے، لیکن راستے میں پیس ایک ٹریٹی ہو گیا، ایک امن کا معاہدہ، صلح حدیبیہ، اور وہ بھی بیسیکلی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے، اسی لیے تو وہ ٹریٹی ہوئی، ورنہ تو ابھی تک تو وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتے تھے، جب دل کرتا تھا فوج اٹھا کے تو مسلمانوں کے اوپر مختصر سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے ایز اے پاور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک جماعت کو تسلیم کر لیا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس سے اگلے سال پھر 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، یعنی یہودیوں کا کلا کما ہو گیا اور بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی اور اس میں خصوصاً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور اس سے اگلے سال 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا. یعنی یہ سال سال کے فرق میں پھر یہ ٹوٹل ریولوشن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپونینشلی اس کا گراف بڑھنا شروع ہو گیا. اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین بھی ہوا, اور 8 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زاد ابن حارثہ کی سرکردگی میں غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ مہم روانہ کی تھی. بار وہ شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور خالد ابن ولید بہرحال وہ لشکر جو ہے وہ بچا کے لے آئے, چونکہ انہوں نے رومن امپائر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا, اور اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرلل میں اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول دی, ایک طرف فتح مکہ, پھر اس کے ساتھ غزوہ حنین, پھر پیرلل میں غزوہ موتا کے لیے بھی روانہ کر دیا. اور پھر ظاہر ہے جب وہ واپس آئے تو وہ تو بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید کی یہ بھی بڑی بہادری تھی کہ وہ اتنے بڑے لشکر میں سے اپنی فوج کو بچا کے لے آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ کیا کہ اب میں خود بنفس نفیس رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جاؤں گا, اور اسی سلسلے میں پھر تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, 9 ہجری میں تشریف لے گئے 30,000 جانصار صحابہ کے ساتھ. اور اس میں نے ڈیٹیل سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے. مسئلہ نمبر 94 ہے میرا, غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. سورہ التوبہ کے کانٹیکسٹ میں نے ڈیٹیل سے, سورہ توبہ کے تو سمجھیں کہ چند آیات کے اوپر ہی میرے کتنے لیکچرز ہیں, چونکہ سورہ توبہ بڑی کریٹیکل ہے جہاد اور قتال کے کانسیپٹ کے اعتبار سے. تو اس میں نے مسئلہ نمبر 94 ریکارڈ کروایا تھا, غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 96 بھی, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ, وہ بھی سورہ التوبہ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے اصحاب میں 3 گروہ ہیں, ایک تو پکے مؤمنین ہیں اور دوسرے پکے منافق ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورہ التوبہ آیت نمبر 100, 101 اور 102, مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہوا. اور اسی موقع کے اوپر اگلا 97 نمبر مسئلہ بھی میرا ریکارڈ ہوا, وہ کعب ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ تھا غزوہ تبوک میں, وہ جو پیچھے رہ گئے تھے. یعنی سورہ التوبہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے اب جہاد اور قتال کے حوالے سے جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ جس نے بھی سننا ہے وہ سورہ التوبہ اور سورۃ الانفال کے کانٹیکسٹ میں جو میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. برحال یہ یعنی ریولوشن 5 ہجری میں غزوہ خندق, 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ, 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر, 8 ہجری کے اندر فتح مکہ, اور ساتھ ہی غزوہ حنین بھی اور غزوہ موتا بھی, اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک تو ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا تھا قیصر روم کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور خاص غیبی تائید حاصل ہے کہ 30,000 جانصار صحابہ, جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں, اس حالت میں وہ رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی 1.5-2 لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آ گئے ہیں, وہ 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کے واپس بھاگ گیا. حالانکہ پہلے وہ بارڈر پہ آ گیا تھا اور للکار رہا تھا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو وہ بارڈر ہی چھوڑ کے پیچھے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک وہاں پر رہے, ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا پھر ہمارا ساتھ دو گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے 1.5-1.5 سال کے بعد ہی, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی تھی کہ اس طرح لشکر اسامہ بھی روانہ کرنا, اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے. سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر عرب میں جتنے فتنے ہیں ان کو انہوں نے دبایا اور پرشین امپائر کی طرف بھی افواج روانہ کر دیں. کرتے کرتے پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر 17 ہجری تک رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی, اور یہ اتنی غیر معمولی تاریخی انقلاب ہے کہ تاریخ نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنے مختصر عرصے میں کدھر 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان ہیں, اور 16 سال بعد 17 ہجری کے اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں, اور 3 براعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے صرف 16 ایئرز کے اندر. یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون, ولو کرہ المشرکون, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, خواہ کافر و مشرک اس کا برا مان جائے. تو یہ بہت غیر معمولی جو ہے غزوہ تھا, غزوہ احزاب. اسی لیے اس غزوے کے بعد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمنٹری ارشاد فرمائی, وہ سورۃ الاحزاب میں آئی اور اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں, اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ التوبہ پڑھ کے دیکھ لیں, اور یہ غزوہ خندق غزوہ احزاب کے حوالے سے مسلسل دو رکوع جو ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں, آیت نمبر 19 سے لے کر 27 تک. تو اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو 3 ہجری کے اندر واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی صرف چند لوگوں کے ڈسپلن لوز کرنے کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کافروں کو حوصلہ پیدا ہو گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اس کو اوورکم کر لیا. اور غزوہ احد سے جب واپس جا رہے تھے ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے لوگ, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو پیچھا کرنے کے لیے بھی بھیجا تاکہ ان کے اوپر ڈیٹرنس قائم رہے. اب اسی دوران جو مدینے میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے, بیسیکلی 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے, ایک تھا بنو قینقاہ جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا, اور دوسرا بنو نضیر, نون باد یا رو, اردو میں نظیر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ مدینے کے اندر آباد تھا. لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اس کا جو سردار تھا حویی ابن اختب, یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا جو ام المومنین ہے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعد میں بنی. ان کے اوپر بھی میرا پورا کلپ جو کافروں کے اعتراضات ہیں سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے, وہ آپ لکھیں تو میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی کھل جائے گا. تو حویی ابن اختب جو ہے بنو نزیر کا سردار تھا, یہ آئے دن مسلمانوں کو یعنی آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے, سازشیں کرتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے جو ہے میثاق مدینہ کیا ہوا ہے, اوپر سے جو ہے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہو. الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے, باقی قبیلوں سے جو معاہدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا, مدینہ شریف سے نکال دیا. اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بنو قینقہ کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے. اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ تھا, وہ مدینے کے اندر ہی آباد تھا, ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے. ان کو مدینے سے نہیں نکالا گیا, بنو نزیر کو نکال دیا گیا. بنو قینقہ جو ہے وہ پہلی خیبر میں آباد تھے, ان کی تو شامت پھر آئی نا 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر میں, اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر. بہرحال یہ جب باہر چلے گئے انہوں نے باہر سے سازشیں کرنا شروع کر دی. جو مشرقین عرب کے قبیلے تھے بنو اسد, بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ, اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھ کے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہو کے مسلمانوں کو, چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا یہ تو اب ایک اس اتنے ڈائنامک انداز میں پاور لانچ ہو رہی ہے, اور یہاں پہ جو سردار ہے وہ صرف سردار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں, اس کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے بنو نزیر نے بنو نضیر انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف اور مشرقین عرب کو بھی اکٹھا کر کے, اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اس میں ایک درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف. اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے, آپ ایک بہت اچھے پالیٹیشین بھی تھے اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرلل میں لے کے چل رہے تھے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی رضوان سے اوس اور خزرج جو بین قبائل تھے مدینہ کے، اوس کے سردار سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال کنسنسس کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو پرشین امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں. تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے، مدینہ سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے، کیونکہ یہ تعداد میں وہ 10,000 کے قریب تھے، مسلمان تو صرف 3,000 تھے. تو ان 10,000 کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر جغرافی کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی، مدینہ شریف کی، کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی، باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے، اسی طریقے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے، وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی. اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی سائڈ پہ، اور جو مشرق والی سائڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، انہی قبائل میں سے ایک بنو قریظہ بھی تھا. یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا، یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، الا یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بد عہدی کر دیتا، اور وہی ہوا، بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی. یعنی مسلمان بالکل سیف تھے، صرف شمال والی سائڈ کے اوپر انہوں نے ایک خندق کھودنی تھی. اور اس حوالے سے آپ نے یہ پورا نقشہ اگر وغیرہ دیکھنا ہو تو جو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن لکھی ہے وہ کمال ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ ساری چیزیں یہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں. اور اگر آپ نے پریکٹیکلی چیز دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھیں. میں بار بار کہتا ہوں قطر والوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ پوری اسلامک ریولوشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے سٹارٹ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے گرنے تک، ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک. یہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ 30 ایک ساتھ میں عمر سیریز انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے، بلکہ ایک آدھ کلپ ہم نے جو ہے وہ اردو میں بھی اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ چڑھایا تھا. یوٹیوب والے تو اس کو بین کر دیتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے، باقی فیس بک پہ الحمدللہ ملینز آف پیپل تک وہ ہمارا کلپ پہنچا ہے. اور وہ ایک واقعہ سیدنا عمر کی زندگی کا ہم نے اس کو اس میں جو ہے وہ اسی میں سے فلم میں سے نکالا تھا. بہت کمال کام کیا ہے. اور اس فلم کے جو کنسلٹنٹ کوئی عام نتھو خیرے لوگ نہیں ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے علماء ہیں، یوسف القربابی صاحب، مفتی اعظم قطر، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے. مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا. اور ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، جنہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین پہ اتنی اتنی موٹی جو ہے عربی میں کتابیں ان کی بایوگرافی پہ لکھی ہیں. اور آج دارالسلام پبلیکیشن انہی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارکیٹ میں لے گئے ہیں. ڈاکٹر علی سلابی، ان کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب ہے، یہ یوسف القرضاوی کے شاگرد ہیں. یہ دو بڑے ہسٹورین اور ورلڈ لیول پہ مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی کنسلٹنسی کے ساتھ یہ عمر سیریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تاکہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو لانچ. بہرحال اس میں یہ پوری ریولوشن آپ کو نظر آئے گی، اور یہ غزوہ خندق والا معاملہ بھی انہوں نے پورے کا پورا اس میں یعنی فلمایا ہے. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی، کافی چوڑی خندق تھی. ایون یعنی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بھگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا. اور آج بھی مدینہ شریف میں اس خندق کے کچھ آثار موجود ہیں. جو لوگ یعنی مدینہ شریف کی ہسٹوریکل جگہوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے باہر ٹیکسی ڈرائیورز کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ان جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں. ابھی بھی اس خندق کے کچھ آثار باقی ہیں. اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا. بہرحال مسلمانوں نے الحمدللہ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 دن لگا کے یہ خندق کھود لی. اور یہ سائڈ بھی، اور عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا. ان کے تو ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا. وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں، اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا. اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آ نہیں سکتے تھے، وہ اتنی بڑی خندق کو پھلانگے ہی نہیں جا سکتا تھا، خندق کے اندر ہی گریں گے. گر گئے تو اوپر سے ان کو تو صرف پتھر مار کے مارا جا سکتا تھا. تو تقریباً 25 دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا، اور سخت سردیاں تھیں. اور پھر آپ کو پتا ہے سردیاں ہوں ریگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتا جانا ہے جنہوں کے اندر ہے. تو بھارت اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، پھر ٹھنڈی ہوائیں چلیں ان کے خیمے تک اکھڑ گئے سردی کی وجہ سے، وہ 25 دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. لیکن یہ اتنی مشکل غزوہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزوے کا ذکر نہیں کیا جتنا سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے، کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہلا کے رکھ دیا، اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر ڈالی. اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا، کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی تو منافقین جو ہے وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا. اسی کا ذکر آپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹے جو ہے وہ وعدے کیے تھے، اور یہ تو جناب موت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، ہماری بیویاں بھی پیچھے مطلب وہ بے آسرا ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے تو ٹوائلٹ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی، کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے نا، مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، بہت بڑا پتھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 دفعہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہلی دفعہ جب کدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی، صحابہ نے نہیں وہ دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی. پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی، ہر دفعہ جو میں نے کدال مارا پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دیے، اس کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیے. دوسری دفعہ مارا فرمایا اللہ نے مجھے پرشیا بھی عطا فرما دیا، دوسری سپر پاور بھی گئی. اور تیسری دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیا. اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ گو مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے مجبور ہوئے ہیں، اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، یہاں تو یہ ان عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ رومن اور پرشین امپائر کیسے یعنی گرائیں گے؟ حالانکہ یہ 5 ہجری کا واقعہ، 12 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ. تو بہرحال اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا تھا. بہرحال ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا، اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی، جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا. اور یہ یعنی 90 سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی بھی تھی، یہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کے خلاف لڑنے کے لیے آیا. اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا. اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ شخص کے سامنے آئے، کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا. 3 دفعہ اس نے للکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے 3 دفعہ اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا، لیکن 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا. ظاہر ہے وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے، اور کوئی شخص نہیں اٹھا. 3 دفعہ سیدنا علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا. اب سیدنا علی کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے، ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی. تو بہرحال تیسری دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا. اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی، آلموسٹ 28 سال، 27 یا 28 سال عمر تھی، یہ اس وقت کا واقعہ. تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی، اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے، تو کسی اور کو بھیجو، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں، جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کر دے، کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں، تو 3 خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کرتا ہوں. تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے. کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا. تو دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ. کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے, واپس چلے جاؤ. اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے ہیں, واپس کیوں جائیں؟ اور تیسری خواہش پھر سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے, اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبد ود کو. یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرقین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے, پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی. کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا, تو وہ ایک 27 سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے, ظاہر ایک ینگ ایج کا بندہ, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی. یعنی موسم کی سردی, پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا, خیموں کا اکھڑنا, ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا. چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں, آپ میرے ذمے کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے. اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا, اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام, صحیح بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. بال یہ جو کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے, یہ غلط ہے. محبت تو غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتے کے ویسے ہی حرام ہے. تو محبت تو صرف بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں. تو جنگ کے اندر البتہ جنگ دھوکے کا نام ہے, اس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن دھوکے میں بھی یعنی کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. وہ مسئلہ نمبر 87 میرا ریکارڈڈ ہے اسلامی ڈیموکریسی کے اوپر اور اسلامی حکومت کو چلانے کے جو 3 بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے. تو اب نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال کنسنسس کے ساتھ ان کا ایک مشورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا, اور یہ سب کچھ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا ہے اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا جی انہوں نے, اور غزوہ خندق میں وہ کس طریقے سے معاملات. بنو قریظہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرقین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے, تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرو, اس طرح سے ہمیں انٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں, اس کے بعد مدینے کے حاکم تم بن جاؤ گے. انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ, اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد عہدی کرنا, کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی یہ سائڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی, شمال کی طرف خندق کھودی ہوئی تھی, مشرق کی طرف بنو قریظہ اور باقی قبائل تھے, اور مغرب والی سائڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے, یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا. بنو قریظہ کی بد عہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو, ابو عبیدہ ابن جرح کو, ان لوگوں کو بھیجا کہ جا کے یہ یعنی تحقیق کرو, اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈائریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا, اگر مسلمانوں کو پتا چلا کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد عہدی کر دی ہے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نعیم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا, یہ بنو قریظہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں, تم سے میری پہلے کی دوستی ہے, اب ان کو نہیں پتا یہ مسلمان ہو چکے ہیں, اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا, بد عہدی کی ہے, تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے, اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں, الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے, ابو سفیان وغیرہ نے. جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی, جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی, یہ واپس چلے گئے, تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچھ عمر نکال دینا ہے. تو اس کا حل یہ ہے, اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے, یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا. تو اس کا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرکین عرب سے یہ کہو کہ اپنے 8-10 جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رحم کے طور پر، کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے، مسلمانوں نے پیچھے ہمارا چومر نکال دینا ہے، کیونکہ ہماری بد عہدی کی خبر پہنچ چکی ہے اور بد عہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس وقت تو قبائل یعنی سیدھی سیدھی موت تھی، وہ دونوں میں سے ایک ہی موت ہو سکتی تھی نا بد عہدی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے مشورہ پسند کیا اور ادھر اسی نعیم ابن مسعود نے جا کے مشرکین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا تم، یہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار، یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لے، انہوں نے اندر خانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا، یہ تمہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے، اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ تم سے 8-10 سردار تمہارے مانگیں گے تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا۔ دونوں طرف انہوں نے ڈفرنٹ ورژن دیے، بس وہی ہوا جناب، وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گل بالکل صحیح نکلی ہے، انہوں نے کہا تسی سردار لے کے مار چھڑنے ساڈے سردار، تو ہم نے سردار نہیں دینے۔ اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیوژن ہوئی اور وہ بنو قریظہ والا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے پیچھے ہماری شامت آ جائے گی۔ اور اسی دوران سے دوسری غیبی مدد آئی جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا، بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے، ان تکلیف کا ذکر ابھی ان آیات کے اندر آئے گا، تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک آزمایا گیا۔ بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو کیا اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو فرشتوں نے اپنی زرہ نہیں اتاری ہیں، آپ نے کیوں اپنی زرہ اتار دی ہے؟ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے، یہودیوں کا قبیلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ، آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر۔ اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صحاب کے دو گروہ ہو گئے، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں عصر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا، بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی، جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی، اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ بہرحال وہاں پر پہنچ گئے، اب بنو قریظہ کے لوگ، اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں کہ بھی انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ثالثی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار ہیں، چونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانے جاہلیت کی، انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینئنٹ ویو رکھیں گے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا، زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا۔ بالوں نے خود اپنی موت کو آواز دی، سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا، بال وہ اسی حالت میں، اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرکین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرکین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا، اور یہی وہ شخص ہے سعد ابن معاذ جس کی وجہ سے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہوئے تھے، اور بال بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں، بال اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد، ان سب کو قتل کیا جائے گا بد عہدی کی سزا میں، کیونکہ تورات کے اندر بھی بد عہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے، بد عہدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں، تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیے اس حوالے سے کہ بد عہدی کی، اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے، وہ جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے، ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی، اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا۔ تو بہرحال مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے، ان کو بد عہدی کی سزا ملی، اور اس واقعے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے. آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں. اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا، وہی کی تائید نہ حاصل ہوتی، تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی. تو یہ بدعہدی کی سزا والا جو معاملہ تھا یہ کفار کے ساتھ ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا. مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے. اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ جنگ جمل صفین اور نروان ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تینوں جنگوں کے اندر اپنے مخالفین کو شکست فاش دی ہے، لیکن نہ تو کسی کی عورت کو اپنا غلام بنایا ہے، نہ کسی کے مرد کو غلام بنایا ہے، نہ اس طریقے سے. اور ایون بعد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام ان کے وظیفے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے، چاہے جمل کے لوگ ہوں، صفین کے ہوں، نہروان کے ہوں. اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، کفار والا معاملہ الگ ہے. اس طرح کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرنے سے بعض اوقات اسلام کے لیے بدنامی کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے میں نے اب اس کو بنو قریظہ کے حوالے سے یہاں پہ آیات بھی آ جائیں گی. تو یہ پوری کے پوری نٹ شیل میں نے آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ بیان کر دیا. میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت سامنے آئی، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، پھر غندق والا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نے فزیکلی دیکھنی ہے اور آپ اس زمانے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اوور سیریز ضرور دیکھیں. اس کے اندر یہ ساری کی ساری، ایون وہ خندق توڑنے والا، پتھر کے توڑنے والا اور رومن و پرشین امپائر والی جو خوشخبری ہیں وہ والا سین بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دکھایا، انہوں نے باقی اصحاب کو، انہوں نے سب کو دکھایا اور کمال وہاں تک پہنچا دیا. جی وہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پہ موجود ہے. یہ بہت بڑی خدمت کی ہے. میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں میں بجلی بھار دی ہے عمر سیریز نے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی میں ہونا ہے. اسی لیے دیکھیں یوٹیوب نے غائب کر دی عمر سیریز، یوٹیوب کے اوپر سے بین کر دیا اس کو. بہر الحمدللہ وہ مطلب مختلف ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. ہے تو عربی کے اندر ہے لیکن انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے. اب اردو کی ڈبنگ والا معاملہ آپ کو پتا ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء جو ہیں ان کی ایک خاص ایک چیزوں کو، یعنی یہ تو پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے اسپیکر آیا تو شیطانی آواز کی، اونچ اسپیکر تو تلے ہی نہیں لیندے. وہ اسی طریقے سے کیمرے کا مسئلہ ہو، تصویروں کا مسئلہ ہو، ان کا آپ ایٹیچیوڈ شروع کا دیکھیں اور بعد میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ کیمرے سے نیچے نہیں اترتے. تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آئیں گے. ان کو 25-30 سال کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں، میں نے دیکھا ہے تقریباً اتنا گیپ ہے ان کو چیز سمجھ آنے میں. تو بہرحال اس وقت جو لوگ، یعنی کئی مطلب لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان ہیں جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہالی ووڈ کی کوئی فل فلم نہ دیکھ لیں، تو ہم ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ عمر سیریز تو دیکھیں. ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم سے وہ کم فلم نہیں ہے. انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے، اور ملینز آف ڈالر خرچہ کر کے قطر والوں نے، اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے علماء کی کنسلٹیشن کے ساتھ، ڈاکٹر علی سلابی اور یوسف القرضاوی اور باقی علماء ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے. انگلش جس کو آتی ہے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس کو روک روک کے دیکھ سکتا ہے، انجوائے کرے گا. آپ عربی بھی آپ کی بڑی امپروو ہوگی، اور عربی بھی انہوں نے وہ قرآنک عربی جو ہے وہ بادیا نشین عربک والوں کی عربی استعمال کی ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ قرآنک عربی سن رہے ہیں. پھر جو ایک عربیوں کا سٹائل ہے، عربی یا پٹھان، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، یہ آپس میں نارمل گفتگو بھی کر رہے ہو نا تو تیسرے بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے گفتگو کرنے کا. ابھی آپ عربی دیکھیں نا، بڑا تیز تیز اونچی آواز میں بولنا، حالانکہ وہ نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے جو کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے، تو وہ انہوں نے وہی کلچر اڈاپٹ کیا ہے. یہ طارق جمیل والا سٹائل نہیں تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا گفتگو کرنے کا آپس میں، عرب سٹائل وہی تھا. اب دیکھیں سیدنا عمر کا بھی، اور وہ تو سارے مطلب ڈائلاگ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. وہی حق ہے تیرا ستیہ ناس ہو، یہ یعنی ان کی ایک، یعنی ایک آپ سمجھے تکیہ کلام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی رپورٹ ہوئی ہیں. جیسا کہ سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ جب وہ شہادت کے زخم میں تھے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پہ مشورہ دے دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. اور یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ دیا تھا، تو اور انہی کے غلام نے سیدنا عمر کو بھی شہید کیا تھا. تو انہوں نے اس زخم میں جب یہ بات کی تو پھر سیدنا عمر نے وہی ہے کہا. ٹھیک ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہوں، تیری ہلاکت ہو، تو اس طرح کے مشورے مجھے دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. تو آپ نے پھر چھ رکنی کمیٹی بنائی جو صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ساتواں بندہ عبداللہ بن عمر کو مشورتاً شریک کیا اور کہا کہ اس کو کسی نے خلیفہ نہیں چننا، ان چھ میں سے کسی کو چننا ہے. بہرحال یہ ایک پوری ڈیٹیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں، جسے شوق ہے تو ضرور دیکھیں. اب میں نے چونکہ اتنی زیادہ تمہید اس کے اوپر، میرے آدھا گھنٹے میں نے تمہید بیان کر دی ہے، اب جلدی جلدی ان آیات کو ہم کور کر دیتے ہیں. اب میں ان آیات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اب آپ کے سامنے فلم چلنی شروع ہو جائے گی، چونکہ اتنا کچھ آپ نے سن لیا تو آیات پڑھتے ہوئے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ عمر سیریز دیکھیں گے تو اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے آن ورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جبکہ کفار کے جھونڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے، کتنے گروہ، تو ہم نے ان پر ہوا، آندھی بھیج دی. وجنودا لم تروها، اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے. یہاں لوگ دعوے کر رہے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو آگے فرشتے ملتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی فرشتے نظر نہیں آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب ہم عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں، ہم فرشتے دیکھ لیتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ ان کے جو جھوٹ ہیں آپ قرآن سے ہی پکڑے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ سب سے بڑے امت کے اولیاء تو صحابہ کرام نے دعائیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہاں اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے. اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی جگری یار ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں، تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے. تو اللہ ہمارا ہم مومنین کو دیکھ رہے تھے، یعنی مومنین تسلی رکھے، ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ابدی نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ انہوں نے ہلا بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی. اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی طرف سے خندق کی طرف سے وہ آئے، اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریظہ اور ان لوگوں کو بد عہدی پر آمادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ تمہارے نیچے کی طرف سے بھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آگے تھے، یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی، یعنی اتنے مشرکین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے، مسلمان صرف 3,000، 10,000 کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا، اور بد عہدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اس میں تو پرٹیکولر خطاب ان منافقین کے بارے میں ہے جو کہ قانونی طور پہ تو مسلمان تھے لیکن دلوں میں، اور کئی کاملمان مومن بھی تھے ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے، لیکن جب تک زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو شرعی گرفت نہیں ہوتی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجھوڑنے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ اگر اتنے شدید الفاظ استعمال کر لائے کہ کتنی بڑی اس وقت، یہاں لوگوں میں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا، یقین کریں اب یہ پچھلے دنوں جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اب کتنے جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے وہ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں پھنیے بنے ہوئے تھے، بالکل ہی بےچارے ٹھوسی ہو گئے ہیں. یعنی وہ اندازہ، یعنی نام حسین علیہ السلام کا لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اور پریکٹیکلی جب یعنی دعوت میں ذرا سی تکلیف آئے تو آپ کو پتہ چلے. اس لیے لوگ بڑے یعنی کہتے ہیں ہم یا اللہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس میں پھر بولتا ہوتا ہوں کہ پھر شاید ابو جہل ہی ہوتا، ضروری نہیں تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ ہوتا. یعنی یہ تکلیف ہمیں تو اس میں سے اشرے شیر بھی نہیں مطلب برداشت کرنا پڑا. میرے بھائی ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے، ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کے، جناب صاف ستھرے باتھ روم میں وضو کر کے قالین کے اوپر نماز پڑھ لینا، یہ کون سا جناب بہت بڑی دینداری اور کارنامہ کر لیا. نماز تو صرف مسلمان اور کفر کے درمیان فرق ہے، اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے. یہ والا اسلام ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف اسٹیج کے اوپر چل جائے، ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے یعنی ہمارے پولیٹیشین ہیں، ایک طرف ان کا کردار دیکھیں، دوسری طرف وہ تہجد گزار بھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور دنیا بھی پوری ہوئے، دوئیں جانے مٹھے باؤ، دنیا بھی اویل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بھی بن جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مومنین کو اللہ نے آزمایا وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور خوب جھنجھوڑ کر رکھ دیا سختی کے ساتھ. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جبکہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے، کدھر گئی مدد، یہ تو ہمارا ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا، اور آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں رومن اور پرشین امپائر گرے گی، ہم تو مطلب ٹائلٹ جانے سے جو ہے وہ بیزار ہو چکے ہیں، اور خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے تیر نہ آ کے لگ جائے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یثرب کے لوگوں لا مقام لکم فرجعوا، آج یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں کافروں کے، واپس آ جاؤ. یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے، جناب ایڈی لڑائی جھگڑے تو بچو پیچھے ہی رہو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا کہ جی کیا کہہ رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پیچھے لگے نے، بیوی بچے لگے نے، ہمیں اجازت دیں ہم جا کے اپنے گھروں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر سارے لوگوں کی بیویاں عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا، اس کی حفاظت کے اوپر بھی اصحاب اکرام کو مامور کیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہانہ لیتے تھے وہ. وما ہوا بی عورا، جبکہ وہ غیر محفوظ تو نہ تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا، اس لیے آپ سے یہ جھوٹے بہانے کر رہے تھے، ذرا بیوی بچوں کا بھی پتہ کر رہے ہیں، اے ذرا تک آؤں میں، آنا بس تھوڑی دیر تک میں آ رہا ہوں، میں ذرا پیچھوں ہوا ذرا ایک بار، ایک بار ذرا نظر مار کے آ جا. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر، ثم سئل الفتنہ، اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، ظاہر ہے اوپر سے تو قانونی طور پر مسلمان ہی تھے منافقین، ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو، لا لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا، تو یہ فوراً ہی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے، فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیتے. یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ جان شان کوئی نہ دیتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ یہ اس سے پہلے تو اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی قانوناً تو مسلمان تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے آپ کا. لا یولون الادبار، کے وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وکانا عہد اللہ مسئولا، اور یاد رکھو اللہ سے جو عہد کیا گیا وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی، اللہ پوچھے گا. قل لن ينفعکم الفرار، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو، تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا، بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو، او القتل، یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لوگے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکو گے، سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آؤ گے، جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی، موت نہیں ٹل سکتی. پھر سورہ نساء میں آیا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی. اور یہ مسلمان کی یعنی بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے، یہ آ ہی نہیں سکتی. لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے، یعنی میدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا، تاؤن کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے، تمہارے گردے نہیں فیل ہو سکتے، ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا، اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو، دنیا کی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہو، اندر جو اتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے، ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے، ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے، کوئی ایک وائرل ڈیزیز بھی آ جائے تو. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے تمہیں کون بجا سکتا ہے، ان ارادہ بکم سوء، اگر وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے، او ارادہ بکم رحمہ، یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا. ولا یجدون لہم من اللہ ولی ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی پشت پناہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذر میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے، قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آ جاؤ، سیف جگہ کے اوپر فرنٹ مارچ کے اوپر لڑنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے. ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر. اشحتن علیکم، بڑے ہی بدخواہ اور خیر، یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخواہ اور کنجوس لوگ ہیں یہ. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چھائی ہوئی ہے، موت کی غشی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلُوقُهُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوہے کی زبانیں، یہ حداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، یعنی کہ مطلب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبان سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے نا جی، بالکل بھی انجنی نہ ہونا چاہیے نا جی، تھوڑا سا تو بندہ کنٹرول کرتا نا، یعنی ادھر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، دوسرا جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہوئے. اشحتن علی الخیر، اور یہ بال غنیمت سمیٹنے کے لیے بڑے پھر یہ اس پہ شیئر ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے تو ان کا اسی بھی تو مسلمان ہیں، سانو بھی چکو جی سا دیو، لالچی دنیا کے. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہیں اندر سے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے، دشمن چلا بھی گیا ہے، غزوہ خندق سے بھاگ گیا ہے، لیکن ان کو اب بھی یہ ڈر ہے کہیں واپس ہی نہ آ جائیں. اندازہ کرو. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ پھر تمنا کریں گے کاش ہم مدینے میں نہ رہتے، کسی دور دراز صحرا میں ہماری زندگی ہوتی، سکون نہ زندگی گزار رہے ہوں، کتنے ٹینشن کی لائف پال لی ہے جناب انہوں نے اتنے لوگوں نے پنگا لے کے. یسألون عن انبائکم، ہاں دور رہ کے پھر وہ عرب بادیا نشین لوگوں کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتا کرتے رہتے کہ ہاں جی ہوں کہ صورتحال آپ کو صورتحال صحیح ہے تو چلو در سیدھی چلے جانے ہیں، ہوں معاملات سیدھے ہو گئے نا. قالوا هذا ما، اچھا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا، اور اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پڑ جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو برائے نام، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اتنے بزدل ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ منافقین، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، ان کا کردار ہے، اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے، یعنی مسلمان مومنین نہیں. اب مومنین صحابہ کا کردار، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک ہی غزوے کے اندر دونوں کے اوپر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں، وہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اس غزوہ احزاب میں، اس جنگ کی اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ ویسے ہمارے میلاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلوسوں میں یہ پگڑیوں داڑھیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کام آسان ہے، لمبی لمبی پگڑیاں، لمبی لمبی تسبیحاں، چوغے پہننا یہی آسان ہے. یہ لقد کالکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیا ہے قتال کے معاملے میں، کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے، تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اس کے لیے نبی رسلام آئیڈیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا ہی تو پھر کوڑیاں بھی کھانیاں پڑ گیا، صرف میٹھیاں نہیں ملیں گی. نبی علیہ السلام اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہے تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے، ان مصیبتوں سے نکالے، اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب جو کامل الایمان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر احزاب گروہ در گروہ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جان، مال، اولاد، ان سارے معاملات میں تمہیں آزمایا جائے گا. دیکھو اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دیا، یہ وہ آزمائش آ گئی ہے غزوہ خندق کی شکل میں. وہ غزوہ خندق کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش آئی، اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے. اہل ایمان کی حالت تھی. اور انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سر تسلیم خم کرنے ہی میں اضافہ ہوا ان کے. اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے، ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے. من المؤمنین رجال صدقوا، ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں، ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بدر میں، احد میں اپنی زندگیاں دیں، اور کچھ غزوہ احزاب میں ابھی بھی منتظر ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا. ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا. وما بدلو تبدیلا، اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اتنے مشکل حالات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کانفیڈنس لوز نہیں کیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ کرام کی اتنی استقامت دے کے ایمان کی طرف پلٹائیں. پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں، یعنی کئی منافقین ہیں. خود عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا، رئیس المنافقین کا بیٹا. ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی، وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہے، اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لوٹا دیا غزوہ خندق سے. لم ینالوا الخیر، اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا، مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غیبی طور پہ. وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے الحمدللہ. وانزل الذین واہروہم من اہل الکتاب من سیاسہم وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی یعنی بنو قریظہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو. یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے بد عہدی کی سزا میں، ان کے یعنی وہ جو جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی. جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی دلائل النبوہ میں آتا ہے کہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ضربے لگائی، تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے، رومن امپائر بھی، پرشین امپائر بھی، یمن بھی. اس کا اشارتاً ذکر آیا کہ اللہ نے جس طرح بنو قریظہ اور ان کے مال کا تمہیں مالک کیا ہے، یا مشرکین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گئے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوگی. اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے 12 سال کے بعد دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور 3 براعظموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ. تو یہ آیت نمبر 9 سے جو غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری شروع ہوئی، آیت نمبر 27 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی. آگے آیت نمبر 28 سے آنورڈ ایک اور ٹاپک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے حوالے سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.